نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات، میرا ایک بیان چل رہا تھا عرصے سے، جو عید الاضحیٰ کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا. وہ بیان تھا میرا اسلامی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت. ہاں الحمدللہ، میرا ایک موضوع چل رہا تھا جو بقرعید کی وجہ سے کچھ ملتوی ہو گیا، اور وہ موضوع تھا بہت مفصل اور طویل، کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے. اسلامی اعتبار سے اس میں کیا طریقہ بیان کیا گیا، کیونکہ ہم لوگ غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمارے بچوں کی تربیت جس انداز میں ہوتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کے اندر، بلکہ اس آیت کے ایک جملے کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، اور اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ادھر تو میں جاتا نہیں، کیونکہ میں یہ بیان کر چکا ہوں. قرآن کریم نے تو اتنا بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو لفظ ہے، اور تمام اصول تربیت جو اسلامی ہیں اور اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ اور مقبول ہیں وہ اس میں آ گئے. فرمایا کہ اے ایمان والوں، جس میں مرد بھی داخل ہیں عورتیں بھی داخل ہیں، باپ بھی داخل ہیں دادا بھی داخل ہیں، اور یہ نہ ہو تو پھر چچا داخل ہے. اس لیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یا روحل والد، اے والد، اے ماؤں اور اے باپوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب کچھ آ گیا اس کے اندر. لفظ ذرا سا ہے، مختصر ہے، لیکن اتنا جامع ہے کہ کوئی چیز چھوڑ نہیں جائے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. نہ صرف یہ کہ اس کے اندر تربیت کے اصول بیان کر دیے، بلکہ آسان ترین تربیت کیسے ہوگی، طریقہ آسان ترین کیا ہے، بچوں کی پرورش کا، اسلامی پرورش کا، وہ بھی بیان کرتی ہوں. جو اس وقت ذہن میں آیا ہے تو ابھی عرض کیے دیتا ہوں، اگرچہ بعد میں اس کا نمبر تھا. بیان کر دیا اس آیت میں اس بات کو کہ اگر اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت، اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ ایسے بن جاؤ گے. خوب انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ گے جہنم کی آگ سے. جب تم جہنم کی آگ سے بچو گے اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی فرما برداری کے اندر مشغول رکھو گے اور پھر توجہ کرو گے اپنے اہل و عیال کی طرف. بہت آسانی کے ساتھ وہ مطلوبہ تربیت حاصل ہو جائے گی جو قرآن کریم فرما رہا ہے. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے عام طور پر اولاد ایسی ہوتی ہے, جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. باپ اگر گویا ہے تو بچے گویے ہوں گے, باپ اگر ناشتہ ہے تو بچے بھی لچلیے ہوں گے, باپ اگر نمازیں پڑھتا ہے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے, باپ اگر قرآن کریم پڑھتا ہے تو بچے بھی قرآن پڑھیں گے, باپ اور ماں اگر ناولوں کے اندر مشغول ہیں تو بچے بھی اس میں آئیں گے. جس طرح وہ دیکھیں گے اپنے ماں باپ کو ایسا کریں گے. تو کس قدر آسان ترکیب بتا دی کہ تم سنبھل جاؤ بچوں کو بھی سنبھال, تو بہت آسانی سے سنبھل جائیں گے. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, اگرچہ اللہ کو اختیار ہے کہ نیک بندوں کے اولاد خراب نکل جائے جبکہ وہ تربیت کی طرف توجہ بھی دے دیں. اگر تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو خراب ہو جائے گی. یہاں دو کام ہیں, پہلا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو, دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی طرف توجہ کرو, اہل و عیال کی طرف توجہ کرو. اگر اپنے آپ کو سنبھال لیا, بڑے تحجد گزار بن گئے, عبادت گزار بن گئے, فرما بردار بن گئے, ہر وقت عبادت کے اندر, تلاوت کے اندر, نمازوں کے اندر مشغول ہیں, لیکن اہل و عیال کی طرف سے نظر ہٹانی جو چاہے کرتے رہے, اس سے تربیت نہیں ہو. میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی کہ کس طریقے سے تربیت کا انداز ہے اسلامی جو بڑا مؤثر ہے اور بہت نافع ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس قدر کوتاہی کر رہے ہیں. بہت سے گھرانے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ باپ اور ماں بڑے عبادت گزار, اللہ کے نیک بلکہ اولیاء بلی بندوں میں داخل, لیکن اولاد ان کی برباد. کیوں؟ اس لیے توجہ نہیں کی, وہ اس لیے برباد ہو. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں اور وہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ بھی کریں اور پھر تربیت کریں. ویسے اللہ کو اختیار ہے, جو چاہے کر لے. انبیاء کے گھروں میں کافر پیدا ہو جاتے, کافروں کے گھروں میں نبی پیدا ہو جاتا, یہ تو اللہ کو اختیار ہے, مگر عام طور پر وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے بارے میں آپ جانتے کہ ان کے باپ کافر تھے, بڑی بحث مباحثہ ہوا ہے ان سے, قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان کا ایک بیٹا کافر تھا. یہ اتنا بڑا پیغمبر, اتنا عظیم گھرانہ, لیکن ایک بیٹا کافر نکل آئے. ادھر باپ کافر ہے, چچا کافر ہے, سب کافر ہیں, اور بیٹا نبی بن گئے. تو یہ تو ہے اللہ کے اختیار میں, ورنہ عام طور پر جو دنیا میں سلسلہ چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا سامنے آ جائے گا. توجہ کرو گے تربیت کی طرف صحیح انداز میں, صحیح طریقے سے, بچے آپ کے بہترین ہوں گے, قوم کے لیے فخر کا سبب بنیں گے, آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے, دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے. اور اگر ان کی طرف توجہ نہ کی یا ان کی تربیت اپنی تربیت ہم نے نہ کی, تو پھر بچوں کا درست ہونا اور ان کا نیک صالح ہونا مشکل ہے. اللہ کر دے تو اور بات. تو اس ایک لفظ کے اندر تمام تر بیان کر دیا. میں نے اسی سلسلے میں ابتدا کی تھی نکاح سے. شاید آپ حضرات کو یاد ہو جب اسلام نے وہاں سے بنیاد رکھی ہے بچوں کی تربیت, کیسی عورت ہونا چاہیے نکاح میں, کیسی عورت کو پسند کرنا چاہیے نکاح کے لیے، وہاں سے رکھی ہے دنیا. نکاح سے سلسلہ چلا ہے اور بچے کے بالغ ہونے تک اور اس کے بعد تک چلتا رہتا ہے. مختصراً میں عرض کر دوں، نکاح کے سلسلے میں ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، ایاکم وقذر الدم. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو، گھورے کے قبضے سے بچتے رہنا. گھورے کا قبضہ، گھورا آپ جانتے ہیں جہاں پر یہ نجاستیں اور کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، آج کل تو اسے جلا دیتے ہیں لیکن پہلے باہر اس کو پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کھاد ہے اعلیٰ قسم کی، اس لیے اس کے اوپر بہترین قبضہ اگتا تھا. مگر قبضہ ہٹا کر دیکھو تو بدبودار نجاست. تو فرمایا کہ گھورے کے قبضے سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ وما خزرا الدمن یا رسول اللہ، کہ اللہ یہ رسول، یہ گھورے کے قبضے سے مراد کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ گھورے کا قبضہ کیا ہے. تو آپ نے جو ایک ہی لفظ فرمایا اس کی تفسیر اور تشریح میں اور سب کچھ بیان کر دیا. فرمایا المرأة الحسناء فی البیت السوء، بدترین گھرانے کی، خراب گھرانے کی عورت ہو اور خوبصورت ہو، وہ ہے گھورے کا سبزہ. حسن و جمال تو بہت ہے، خوبصورتی تو بہت ہے، ہر اعتبار سے جاذب نظر ہے، قابل قبول ہے، لیکن پرورش ہوئی ہے اس کی کہاں پر؟ پرورش ہوئی ہے اس کی خراب گھرانے. مثلاً میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں، آپ جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، ناچنے والیوں میں اور فلم میں کام کرنے والیوں میں اور گانے والوں میں اور جواریوں میں اور ان میں گنڈوں میں پرورش ہوئی ہوگی. فرمایا یہ ہے گھورے کا سبزہ، دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لیکن اندر کیا ہے؟ اندر جنازت اور نجاست بھری ہوئی. یہ ہمیشہ تمہیں پریشان کرے گی، اس سے اچھی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اس سے تمہیں وہ اولاد ملے گی کہ جو اسی جیسی ہو. اس لیے کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا تعلق ماں سے ہوتا ہے. جیسی ماں ہوتی ہے عموماً اولاد ایسی ہوتی، تربیت وہی کرتی ہے. غیر شعوری طریقے پر تربیت ہوتی ہے اولاد کی، ماں کی جانب سے جس طرح وہ تربیت کرے گی اس طریقے سے وہ ہو جائے گی. تو فرمایا ایاکم وقذر الدم، بچو اس گھورے کے سبزے سے. اور اس کی تفسیر فرمانی کی حسین و جمیل عورت، لیکن اس کا گھرانہ کیسا ہے؟ بدترین، پست گھرانہ، گناہ آلود زندگی بسر کرنے والا گھرانہ، انسانیت سے اور شرافت سے عاری گھرانہ. وہاں پر وہ پیدا ہوں، وہاں اس کی پرورش، یعنی اس سے نکاح نہ کر. اب ذرا ہم اس حدیث کو دیکھیں اور اپنے ماحول کو دیکھیں اور اس غلط نظریے کو دیکھیں جو دشمنوں کی جانب سے ہمارے اندر پھیلایا گیا ہے. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ آج کو یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کافر عورت ہے تو اس سے بھی کر لو، نکاح کر لو. جاؤں گا، وہ بھی تو آدم کی بیٹی ہے. ان ہدایات اور ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا. اور میں نے ایک حدیث اور بیان کی تھی، اور یہ حدیث تمام کتب حدیث میں موجود ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. تن کہل مرا سن اربئی، چار ایسے اوصاف ہیں، چار ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا لے جمال لے حسبہ ولے جمالہ ولے مالہ ولے جینے. ایک تو اس کی خاندانی شرافت، کہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، سادات کے گھرانے کی ہے، نجیب الطرفین سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، اعلیٰ قسم کا بہت اونچا گھرانہ ہے، اگرچہ مال و دولت نہیں ہے، تو اونچا گھرانہ ہونے کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے رغبت ہوتی ہے. اور خاندانی شرافت کا معیار آج کل بدل گیا، نسبی شرافت آج کل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آج کل تو وہ جتنا بڑا خونڈا بدماش شاطر اور دھوکے باز اتنا اونچے خاندان. دیکھ رہے ہیں آپ حالات کیا ہیں آج کل. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو آج سے 50 سال پہلے معیار تھا خاندانی شرافت کا، وہ بتا رہا ہے، اور شروع سے وہی معیار چلا آ رہا ہے. خاندانی شرافت بہت اونچی چیز ہے. اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس پر کبھی عرض کروں گا، حدیث اس سلسلے میں موجود ہے. تو خاندانی شرافت کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرے فرمایا والے جمالہ، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اکثر ہے. نوجوان خصوصاً اس طرح زیادہ مائل ہوتے ہیں. فرمایا والے مالہ، کہ عورت مالدار ہے، وہ اپنے پاس مال و دولت رکھتی ہے، اس لیے اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل یہ چیزیں چلتی ہیں. اور فرمایا والے دینہا، اور رغبت پیدا ہوتی ہے وہ عورت کی دینداری کی وجہ سے، اور یہ معیار آج کل ختم ہو گیا. بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں، عام طور پر یہ معیار ختم ہو گیا. آپ نے تو 4 معیار بتائے تھے، ان میں سے 3 تو خوب شباب پر ہیں، بلکہ 2 ان میں سے جمال اور مال، یہ تو بہت شباب پر ہیں، اور ہر ایک ان کی طرف چلتا ہے اور رغبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور یہ آخری بس جو آپ نے بتایا تھا، یہ دینہا، دینداری کی وجہ سے. آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ دینداری کو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور کفر میں جانے سے محفوظ رکھے. دینداری کو تو عیب سمجھا جا رہا ہے، عیب. بتائیے کہاں پہنچ چکی ہے یہ قوم، یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. حالانکہ آپ فرما رہے ہیں پس فرض پر دے جاتی دین چرے بتی دار، دیندار عورت کو اختیار کرنا، وہ 3 اوصاف جو ہیں ان کی طرف نظر نہ کرنا، بلکہ یہ 4th بس جو بیان کیا ہے ہم نے، یعنی دینداری، اس کو اختیار کرنا. اور آپ کے الفاظ بھی بہرحال اللہ تعالی کی جانب سے ہیں، عجیب و غریب الفاظ ہیں. فرض پر ظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی، فتح و ظفر آپ جانتے ہیں اردو میں بھی. فض پر بذات دین، دیندار عورت سے نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. ساتھ ساتھ آپ نے کبھی بھی دے دی، وعدہ فرما لیا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فتح و ظفر تمہیں ملے گی، کامیابی ملے گی. اور آگے فرمایا کرے مت یدار، اگر نہیں کرو گے تو تم ہمیشہ پریشان رہو گے، ذلت و رسوائی ہوگی، دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں امکان ہے اس کا. تو وہ 3 اوصاف تو آپ نے فرما دیا کہ ان کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ وہ تو چند روزہ ہیں. جمال کب تک ہے حضرت؟ حسن و جمال جب تک وہ ادھیڑ نہیں ہوتی. 30 سال سے وہ گزری، آج کل کے زمانے میں بڑھاپے کی حد میں داخل ہوئی، اور 40 سال 50 سال کی عمر میں پہنچی، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، ہاتھوں میں راسا آ گیا، کام کر نہیں سکتی، نظر اس کو کچھ آتا نہیں، زبان چل رہی ہے اردو کی. ہے یہ زندگی اچھی زندگی ہے؟ یہ چند روزہ ہے، مال کتنے دن کا ہے؟ آج خدا نہ کرے جاگا پڑ جائے صبح کو فقیر، رات کو چوری ہو جائے صبح کو غریب ہے. مال کی تو اتنی سی عمر ہے, جمال کی اور حسن جمال کی عمر اتنی سی ہے, کیا چیز رہ گئی باقی رہنے والی؟ دینداری. یہ باقی رہ گئی. دنیا میں بھی نفع پہنچائے, آخرت میں بھی نفع پہنچائے. دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے, آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ بنے. دیندار عورت اپنے شوہر کو کبھی بے سکون نہیں دیکھ سکتی, بے چین نہیں دیکھ سکتی. وہ اپنے شوہر کی خدمت میں اپنی جان دے دے گی. مجھے وہ واقعات معلوم ہیں, بلکہ دیکھے تو نہیں میں نے لیکن سنے ہیں اپنے ساتھیوں سے. بعض علاقوں میں یہ معمول تھا, اب تو نہیں ہے, کہ جب شوہر کام سے آیا, محنت مزدوری کر کے آیا, دیندار عورت ہے, سر کے بال اس نے کھولے اور اس کے پاؤں کو, پاؤں کی گرد کو سر کے بالوں سے جھاڑنا شروع کر دیا. سر کے بال بتائیے کیا ہوگا؟ سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ کھانے کو نہیں مل رہا, گھر میں فاقہ ہے, بیوی خوش ہے کہ شوہر مجھ سے راضی ہے, شوہر خوش ہے کہ بیوی خدمت کر رہی ہے, سکون حاصل ہے. یہ ہے اصلی سکون گھر کا, یہ ہے اصلی خوشگوار انضباطی زندگی. گھر میں آیا شوہر, حدیث شریف کا مضمون ہے یہ, مسکرا کر اس نے استقبال کیا زوجہ نے, بیوی نے خیریت دریافت کی, سلام کیا اور اس کی خدمت میں لگ گئے. دن بھر کا تھکا ہارا شوہر آیا ہے کام کر کے, جب اس کو یہ فضا ملے گی بتائیے اس کی طبیعت پر کیا اثر ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر وہ دیندار نہیں ہے, شوہر آیا تھکا ہوا ہے دن بھر کا, پریشان ہے, بازار کے حالات دفتر کے حالات میں اس کا سکون غارت کر دیا ہے, گھر میں آیا جیسا کہ بیوی کا منہ چڑھا ہوا ہے, ادھر کو بیٹھی ہے اور بک 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 شروع کر دی, اس نے کچھ پرواہ نہیں, کیا حال ہوگا سوال؟ یہ ازدواجی زندگی کا سکون ہے؟ دیندار عورت سے ملے گا, دوسری سے نہیں ملے. جتنی آزاد عورت ہوگی یعنی اسلام سے, شوہر کے لیے اتنی ہی وبال جان ہوگی, اور جتنی پابند ہوگی اسلام کی یعنی دیندار, شوہر کے لیے اتنی ہی وہ سکون مہیا کرنے والی ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوگا, اللہ نے بچے دیے, دیندار عورت ہے, شروع سے ہی اس نے بچوں کو اپنے دودھ سے تربیت شروع کر دی ان کی اسلام. اللہ کا نام ہے, رسول کا نام ہے, قرآن کریم ہے, ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, یاد ہے اللہ تعالیٰ کی, اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں اسلام کی وہ اس کے دودھ کے اندر پہنچ رہے ہیں. ذرا اس نے آنکھ کھولی, ماحول گھر کا دیکھا, اثر کیا اس ماحول نے, بچہ دیندار ہونا شروع ہو, مسلمان ہونا شروع ہو گئے, شریف ہونا شروع ہو گیا, ہمدردی اور ایثار اس کے اندر آنے لگا, اسلام کے جو اوصاف ہیں وہ سب اس کے اندر خود بخود پیدا ہونے لگے. اور چلے گا اسی طریقے سے جس کو بیان کروں گا, تو آپ نے بنیاد سے لیا ہے, یہ تو ہے دنیا کے اندر, آخرت میں کیا ہوگا؟ حضرت حدیث شریف ہے, کیا اس وقت مجھے یاد آ گئی, مشکات میں وہ موجود ہے. آپ نے رحمت کی دعائیں دی ہیں, رحمت کی دعائیں آپ نے رحمت کی دعائیں دی ہیں اس عورت کو جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھے, اور اس مرد کو اور شوہر کو جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنی زوجہ کو بھی اٹھا دی, رحمت کی دعائیں. حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی اور وہ زوج اور زوجہ جو خیر کے کاموں میں اللہ کی عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمتوں کی دعائیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، شر کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے بچانے والے. اگر شوہر بے راہ ہونا چاہتا ہے زوجہ رک جائے، حسن تدبیر سے. زوجہ باہر نکلنا چاہتی ہے شوہر رک جائے حسن تدبیر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی دعائیں خالی نہیں جائیں گی. وہ گھرانہ کیسے رحمت سے خالی ہو جائے گا جہاں پر خیر کے معاملات میں باہمی تعاون کیا جا رہا ہے، رحمت سے خالی نہیں ہو. آپ کی دعائیں میں یہ تمام نقش حدیث سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے اپنی طرف سے نہیں. تو یہاں سے آپ نے بنیاد آخرت کے اندر میں عرض کر رہا تھا یہی عورت کا معنی. میں ایک حدیث بیان کر کے اسے ختم کر دوں، ہے تو بہت ہی عبرت والی حدیث ہو لیکن ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، پریشان ہوں گے، سبھی کچھ ہوگا کہ اچانک فرشتے اعلان کریں گے اللہ کی جانب سے کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے کسی پر، وہ آج طلب کر لیں. یعنی دنیا میں اگر کسی کی حق تلفی کی ہے کسی نے، آج وہ اس حق تلفی کو طلب کرے. آپ نے فرمایا کہ یہ اعلان سن کر تمام مخلوق پریشان ہو جائے، کون ہے ہم نے ایسا جس نے حق تلفی رکھی، اور کیفیت یہ ہوگی کہ ماں اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی، اولاد ماں کو دیکھ کر بھاگے گی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گی. کہیں مجھ سے کوئی اپنا حق خاص طرح نہ کر لے. یعنی یا میرا چونکہ میاں بیوی کا ذکر ہے اس لیے صرف اسی کو بیان کرتا ہوں. یعنی شوہر یہ سمجھے گا، بلکہ سمجھے گا کیا سامنے اس کے ہوگا کہ میں نے کون کون سی حق تلفی کی ہے اپنی بیوی کی، وہ سامنے موجود. اب وہ ڈرے گا اس بات سے کہ کہیں آج یہ مجھ سے تمام حقوق طلب نہ کر لے. بیوی دیکھے گی سامنے موجود ہوگا کہ کون کون سی حق تلفی شوہر کی میں نے کی ہے، اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گی، ڈرے گی کہ کہیں آج وہ طلب نہ کر لے. یہی حال ہوگا ماں اور باپ کا، یہی حال ہوگا اولاد کا، یہی حال ہوگا دوستوں کا، یہی حال ہوگا دوسرے رشتے داروں کا. اور قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اس میں تمام رشتے آئے. یہ دن وہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیه کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امه و ابیه ماں اولاد کو دیکھ کر، اولاد باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، و صاحبته وہ بنی اور بیوی کو دیکھ کر اور اولاد کو دیکھ کر بھاگے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آخرت میں کون حق طلب نہیں کرے گا؟ جو دیندار عورت ہے وہ حق طلب نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ دنیا میں معاف کرتے جائے گا. وہ شوہر جس کو اللہ نے دینداری کی نعمت سے نوازا ہے وہ آخرت میں حق طلب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دنیا میں معاف کر کے جائے گا. دنیا میں معاف کر دیا حق ختم ہو گئے،
دنیا سے حق لے کر چلا گیا وہاں بھگتان بھگتنا پڑے گا، وہاں پر اس کا وبال اٹھانا پڑے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تمام حقوق معاف کرا لو، اور یہ پتہ نہیں کہ کب ہم یہاں سے چلے جائیں، اس لیے ہر وقت اپنے نامے اعمال کو حقوق سے صاف رکھو. تو تمام حقوق معاف کرا لو، اس لیے کہ وہاں آخرت میں بدلہ دینے کے لیے مال تو ہوگا نہیں اور کوئی دنیا کی چیز نہ ہوگی، وہاں تو نیکیوں کا سرمایہ ہوگا اور ان حقوق کے عوض میں نیکیاں دی جائیں گی. خالی ہاتھ رہ جائے گا بندہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیندار عورت کو اختیار کرنے میں آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ فضفر بذات الدین، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخر میں، خوشگوار ازدواجی زندگی ہوگی. وہ دینداری جس کو آج ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ہماری الٹی تربیت کا اثر ہے، شیطانی تربیت کا اثر ہے جو ہم نے کی ہے اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی، اس کا اثر ہے. کسی لڑکی سے پوچھئے دینداری والے کو پسند کرے گی جو دیندار؟ پوچھئے ہاں، اگر اس گھرانہ دیندار ہے تو پسند کر لیں گے. کسی لڑکے سے پوچھئے کسی باپردہ خاتون کو، کھانا نشین خاتون کو، نمازی اور پرہیزگار خاتون کو پسند کرے گا؟ وہ تو پسند کرے گا اسے جو کلبوں میں جا کر ناچے، اسے پسند کرے گا. یہ ہماری الٹی تربیت کا اثر، شیطانی تربیت کا اثر. اس کا وبال جہاں ہماری اولاد بھگت رہی ہے اور بھگتے گی، ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ ہر برائی کا اثر باقی رہتا ہے، سات سات کشتوں تک چلتا ہے برائی کا اثر، گناہ کی نحوست سات سات نسلوں تک چلتی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری اس شیطانی تربیت کی نحوست ہماری نسلوں میں کب تک چلتی رہے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے صاحب وہ بات میں یہاں میں نے پچھلی باتوں کا تھوڑا سا اعادہ کر دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت وسیع اور بہت بڑا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، آپ حضرات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چھوڑیے ان تمام باتوں کو، چند روزہ دنیا ہے، اس چند روزہ دنیا کو بھی خوش کر لیجیے، اچھا بنا لیجیے، آخرت کو بھی اچھا بنا لیجیے، اور وہ اسلامی شریعت کے اصول اور اسلامی تربیت کے اصول پر عمل کرنے سے ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے. یہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے پوتے کا ایک نازک آپریشن ہونے والا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال کے اسباب فراہم فرمائیں. یہ تصور غلط ہے کہ صرف نوکری ہی سے رزق ملتا ہے، یہ تصور بھی انہوں نے غلامی کا تصور ہمارے سامنے رکھا ہے جو ہمیں ایسا محبوب اور پسند آ گیا. کبھی عرض کروں گا اس پر، یہ نوکری غلامی ہے، اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اپنے رزق کو اسی میں منحصر کر دیا. رزق کے ہزاروں اسباب اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں. یہ لکھا ہے اقتدار نے کہ آصف صاحب کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میں قرض میں بھی مبتلا ہوں اور دوسرے حالات سے بھی بہت پریشان ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان تمام حالات سے ان کو نجات عطا فرمائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سب سکون عطا فرمائیں. یہ اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرا ایک بہت عزیز نوجوان 40 سال کی عمر، جس کی دو معصوم بچیاں بھی ہیں، کینسر کے مرض میں اسپتال میں زیر علاج ہے. آپ تمام حضرات کو ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. برحمت گیا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.